الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو مبين. الله رب العزة نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا کہ ہم تمہیں اشرف المخلوقات بناتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ شرائط رکھی. فرمایا ہو تو تم اشرف المخلوقات، لیکن جب تک اعمال نیک کرتے رہو گے تو ہم تمہاری شرافت اور تمہارے درجات کو بڑھاتے چلے جائیں گے. اور ہر انسان کا درجہ دوسرے سے مختلف ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا امتوں کی طرف، ان کے درجات الگ ہیں، اور ان کے اندر بھی اوپر کے درجات کے انبیاء بھی ہیں، نیچے کے درجات کے انبیاء بھی ہیں. پھر اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ تمام انبیاء کے اندر سب سے اوپر ہے، کیونکہ گزشتہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ کسی خاص قوم اور کسی خاص وقت کے لیے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور قیامت کی صبح تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت قائم رہے گی. اسی لیے عیسیٰ ابن مریم جب دنیا کے اندر تشریف لائیں گے دوبارہ، تو ان کی نبوت نہیں چلے گی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تابع ہوں گے. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک قوم اللہ تعالی نے پیدا فرمائی، اور اللہ نے ان کے اندر بھی پھر درجات رکھے. سب سے اول درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ درجہ اس وجہ سے ملا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. نمبر دو، اپنی تمام چیزیں، یہاں تک کہ حتیٰ کہ جان و مال، سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دم خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے. اسی لیے خندق کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال فرمایا صحابہ جنگ کفار سے، لہذا اموال لے کر آؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا آج حضرت ابو بکر سے بڑھنے کا موقع ملا ہے. آگے گئے، گھر کا آدھا مال لے کر کے آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق آئے، فرمایا اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے نبی کو گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر کے آ گیا. حضرت عمر نے اس دن کہا کہ ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا. تو ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ مقام کس وجہ سے دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو اثر اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب کے اندر منتقل فرمایا، وہ کسی اور صحابی کے دل میں منتقل نہیں فرمایا. اس کی مثال یہ کہ یہ نبی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق آئینہ ہے، جس انسان کو نبوت کا کوئی کام ادھر نہ ملے ابو بکر صدیق کے اندر جھانک کر دیکھے تو نبوت کے وہ تمام اعمال اس کے اندر موجود ہوں گے. دنیا کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری مشہور ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا جاتا ہے، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بہادری کی کمی نہیں تھی. لو کان نبی بعدی لکان عمر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن خلافت پر اللہ نے کس کو بٹھایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. کیونکہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طبیعتیں ایسی ہو گئیں کہ وہ اپنے آپ میں نہ رہے. حضرت عمر نے فرمایا جو یہ کہے گا اللہ کے نبی چلے گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرماتے میں یہ سوچتا رہا یا اللہ ان مسلمانوں کو میں سنبھالوں کیسے. فرمایا پھر اللہ نے میرے دل میں مضمون ڈالا اور صحابہ اکرام کو جمع کیا اور جمع کر کے تقریر فرمائی. فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ سمجھ لیا آج اللہ کے نبی چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھو کہ قیامت کی صبح تک اللہ تعالی کی عبادت جاری و ساری رہے گی. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایسا تھا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ایسے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا ہمارے دل پر جو بوجھ تھا وہ بوجھ کسی نے اتار دیا. تو اللہ نے درجات رکھے اس کے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اللہ تعالی نے ان کے درجات رکھے. اسی طریقے سے امتوں کے اندر بھی درجات رکھے گئے. یہ تو خیر صحابہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ میں اور مجھ میں اور ہم سب کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی کہ اس امت کو بھی تمام امتوں کا سردار بنایا گیا. اشرف المخلوقات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا انسان موجود ہے، لیکن جو اللہ تعالی نے اس امت کو، اللہ تعالی نے جو بلندی دی ہے وہ کسی امت کو بلندی نہیں دی تھی. محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالی نے جو نبی دیا وہ نبی ایسا دیا کہ وہ تمام انبیاء کا سردار تھا، اس لیے امت بھی ایسی دی جو تمام امتوں کی سردار بن گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امت کو امت متوسطہ بنایا تاکہ یہ قیامت کے دن یہ امت گواہی دے سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال جواب کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ کریں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. قرآن فرمات کہتا ہے کہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، فرمایا ہم صدیقین سے جو اللہ کے نیک ترین بندے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ان سے ان کی صداقت کے بارے میں ان سے سوال کریں گے. ان سے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا آپ نے رسالت کا حق ادا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ ہم نے میں نے ادا کیا. بھائی جو دور بیٹھے ہوئے ہو اگر کمر میں درد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قریب آ کر کے بیٹھے. وہ کہیں گے اللہ میں نے ادا کیا. اللہ فرمائیں گے دلیل، وہ اپنی امت کو پیش کریں گے. امت سے پوچھا جائے گا کیا رسالت کا حق ادا ہوا؟ وہ کہیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جائیے کوئی گواہ لے کر آئیے. تو لکھا ہے محدثین نے کہ یہ امت پیش کی جائے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو پیش کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے نوح علیہ السلام نے نبوت کا حق ادا کیا تو یہ امت کیا کہے گی؟ یا اللہ حق ادا کیا. اللہ فرمائیں گے تمہیں کیسے معلوم نوح علیہ السلام میں اور تم میں تو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ جو نبی بھی آیا وہ دنیا کے اندر حق ادا کر کے گیا. کیونکہ قرآن کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا تو ہم آپ کو دگنا عذاب دیں گے. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے کچھ ہوگا ہی نہیں، نہ سوال نہ جواب، کچھ نہیں ہوگا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت آ رہی ہے کہ اگر آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا اور رسالت کا پیغام پوری طرح نہ پہنچایا تو ہم قیامت کے دن آپ کو دگنا عذاب دیں گے. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو اٹھ کر کے روتے تھے وہ اسی وجہ سے روتے تھے کہ یا اللہ پتہ نہیں نبوت کا حق مجھ سے ادا ہوا یا نہیں ہوا. ایک انسان کو مرتبہ دیا جاتا ہے تو وہ انسان اس مرتبے کے مطابق کام کرتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ دیا گیا اس مرتبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی ہم نے جو آپ کی طرف بھیجا ہے وہ آپ لوگوں کو پہنچائے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا پہنچایا نہیں تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اللہ تعالی نے علماء بنائے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں. تو جب نبی کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ برائی پر ان کو روکیں تو اسی طرح علماء کے لیے بھی لازم ہے کہ اگر کوئی برائی کسی کے اندر دیکھے تو اس کو پیار و محبت کے ساتھ اس کو سمجھا دے. عالم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپ رہے برا دیکھ کر کے، اس کو چاہیے سچ بات بتائے. اور امت کو چاہیے کہ اس کی بات کو تسلیم کرے اس کو. آج ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقے نے یہ چیز بنا لی کہ کسی عالم کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے سب سے پہلے پوچھتے ہیں مولانا اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس، اس کی دلیل کیا ہے. بھئی ہمارے پاس سب کے پاس موبائل ہیں، میسج آتے ہیں اور الیعوذ باللہ کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے فرمان حضرت علی. اب آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس کتاب کے اندر ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے تو کسی نے بھیجا تھا، میں نے آپ کو بھیج دیا. کسی کی طرف غلط نسبت نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بھی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اقوالات کو اس طریقے سے بڑھایا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی حجت کوئی دلیل نہیں ہے. انسان کے پاس کیا حجت ہے کہ صاحب مجھے اس نے بھیجا تھا، اس سے پوچھو آپ کو کس سے، آپ کو کہاں سے ملا، وہ کہتا ہے مجھے اس نے بھیجا تھا. وہ ایک سلسلہ چلا رہا ہے. تو اللہ نے جب اس قوم کو اشرف المخلوقات اس امت کو بنایا اللہ نے، تو جو اشرف ہوتا ہے ایک شریف ہے اور ایک اشرف ہے. اشرف اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالی نے اس امت کو، اللہ تعالی نے انسانیت کو شرافت کے اونچے درجات کے اوپر پہنچایا. جب دیکھیں انسان کو کوئی اونچی جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو اتنی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اتنی مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شیطان کو اللہ نے لگا دیا اور واضح طور پر فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی باتوں کے اندر مت آنا، کیونکہ اب انسان کی منازل طے ہو رہی ہے. آج جو انسان دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے، شیطان اس گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کرواتا اس سے کہ تم گناہ کر رہے ہو، یہ کسی بدعات کی بدعت میں مبتلا ہو تو اس کو دل میں یہ نہیں بتاتا کہ یہ بدعت ہے، وہ کہتا ہے یہ حق کام کر رہے ہو تم، تم نے جو کام شروع کیا ہے یہ کام بالکل برحق ہے. یہ اس کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تین چیزیں لے کر میں چل رہا ہوں، نمبر ایک اشرف المخلوقات، نمبر دو اس اشرف کا دشمن، نمبر تین کہ اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں. تو اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ شروع کیا وہ اللہ نے اس لیے کیا کہ جو نبی کر رہا ہے وہ حق کر رہا ہے، تم اپنے عمل کو نبی کے عمل سے ملاتے جاؤ، اگر نبی کے عمل کے مطابق ہے تو تم اشرف ہو، ورنہ تم سے زیادہ ارزل کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ کیا کہا؟ کہا یا اللہ میں ان لوگوں کو ان کے آگے سے بھی حملہ آور ہوں گا، پیچھے سے بھی ہوں گا، دائیں سے بھی ہوں گا، بائیں سے بھی ہوں گا، ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جب تک کہ میں ان کو بہکا کر کے جنات اور انسان کو میں جہنم کے اندر نہ ڈال دوں، میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان کے مرنے کا وقت قریب آ جائے تو اس کو کلمے کی تلقین نہ کرے، اس کے سامنے کلمہ پڑھتا رہے، کیونکہ یہ چند منٹ جو ہوتے ہیں یہ انسان کے وہ منٹ ہیں جس کے اوپر اس کی جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. ہاں، جو انسان سمجھتا ہے نا یہ تو بڑا آسان ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس مردے کو سب نظر آ رہا ہے. شیطان ایک طرف ماں کی شکل میں کھڑا ہوگا، ایک طرف باپ کی شکل میں کھڑا ہوگا اور کہے گا بیٹا ہم تجھے صحیح بتا رہے ہیں، تو دین نصرانیت اختیار کر، تو کامیاب ہو جائے گا. اگر اس بندے کے قلب کے اندر اللہ والوں کی صحبت موجود رہی تو ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے جائے گا، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ وہاں لڑکھڑا جائے گا اور اس کی بات مان لے گا، اور جس نے اس کی بات مانی اس کا خاتمہ بالخیر نہیں، خاتمہ بالسوء ہے اس کا. اس لیے کہا جاتا ہے اس زمانے کے اندر کہ اہل علم کی قدر کرے انسان، اولیاء اللہ کی صحبت کے اندر جائے، ان سے استفادہ حاصل کرے انسان. اگرچہ وہ چپ چاپ ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں تو بھی ان کا فیض انسان تک پہنچتا رہتا ہے، انسان محروم نہیں رہے گا. عادت اللہ یہی رہی ہے کہ اللہ تعالی نے جس کو بھی ولی بنایا اس کو کسی ولی کی صحبت عطا فرمائی. دیکھیں بھائی عادت اللہ کیا ہے، جب میاں بیوی کی شادی ہوگی، لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوگی، وہ تنہائی کے اندر ملیں گے تب بچہ پیدا ہوگا. بولو بھائی یہی عادت اللہ ہے نہیں؟ لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا، اللہ نے یہاں پیدا کر کے بتلا دیا قادر میں اس کے اوپر بھی ہوں کہ شادی ہو نہ ہو، انسان کا وجود ہو نہ ہو، اگر میں چاہوں تو میں پیدا کر سکتا ہوں. پھر مائی حوا ان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے. اللہ نے فرمایا میں ماں کا بھی محتاج نہیں ہوں, تم یہ یاد رکھنا, میں بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا, تو اللہ نے فرمایا میں باپ کا بھی محتاج نہیں ہوں, لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ قدرت میری جب ہوگی جب میں چاہوں گا, ورنہ میری عادت یہ ہے کہ انسان پہلے نکاح کرے, نکاح کے بعد ملاقات کرے, پھر ہم اس کو اولاد دیں گے. بھئی پہلے بادل آتے ہیں, پھر اس کے بعد گھٹا جاتی ہے, پھر بارش ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے دھوپ میں بھی بارش ہوتی ہے. تو اللہ نے اپنی قوت اور طاقت بتلائی, دیکھو تم مت گھبرانا, اگر تم اس طرح کرو گے, تمہیں میں نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے کہ تم اشرف ہو, اگر تم نے اشرف شریف ہو کر کے اعمال بد کرے گا تو ارذل ہو جائے. ایک انسان ہے, خاندان اس کا کیا ہے, اونچا خاندان ہے, بڑے اعلی درجے کے خاندان کا ہے, اگر اس کا لڑکا کوئی گندا کام کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے بندے تو شرم کر, تو کس خاندان کا چشم و چراغ ہے, تیرے ماں باپ تیرے دادا تیرے نانا انہوں نے کیا کیا تھا اور تو کیا کر رہا ہے, کچھ تو شرم و حیا کر. ایسے حیا دلاتے ہیں نا بھائی, ایسی حیا آتی ہے نا, تو اللہ نے حیا دلائی, دیکھو تم کو اشرف بنا رہا ہوں, تمہارا درجہ ملائکہ سے اوپر ہے, لیکن تم اعمال کرو اعمال, اپنے دشمن کو دشمن سمجھو, دشمن کو اگر دوست سمجھو گے, کیونکہ شیطان انسان کے نفسیات سے واقف تھا. آدم علیہ السلام کو اس نے کیسے کھلایا, گندم, کہ آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آ گئے. حالانکہ جنت کے اندر کتنی نعمتیں, اللہ نے ایک شجر سے منع کیا, ایک شجر ممنوع, فرمایا کہ اے آدم اس درخت کے قریب مت جائیے گا. آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں نہیں جاؤں گا, لیکن شیطان مردود اس نے وہاں سجدہ نہیں کیا تھا, اس نے سوچا نکلوانے کا, جنت سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں نکالنے کا طریقہ, اس نے کہا یہ طریقہ میرے پاس ہے. آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اے آدم میں سراسر آپ کی خیر خواہی کے لیے بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس درخت اس شجر ممنوع کے اندر جو پھل ہے اگر آپ اس کو کھا لیں تو آپ کا درجہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. آدم علیہ السلام نے سوچا کہ یار یہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے, تو شیطان کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کو نکالنا کیسے, اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں, آدم علیہ السلام نے جب اللہ کا نام سنا تو آدم علیہ السلام مبہوت ہو گئے کہ یار اللہ تعالیٰ کا قریب اور مقرب ہو جاؤں گا. تو مائی حوا نے تین پتے توڑے اس کے گندم کے, دو خود کھائے ایک آدم علیہ السلام کو کھلائے. مفتی صاحب مفتی باری صاحب نے رات کو بیان کیا کہ اسی لیے عورتوں کی میراث نصف کر دی گئی, کیونکہ وہاں دو پتے کھائے تھے, فرمایا یہاں ایک پتا ملے گا, تم نے وہاں دو پتے کھائے اب دنیا میں تمہیں ایک پتا ملے گا, یعنی اگر مرد کے دو حصے ہیں عورت کا ایک حصہ ہے. تو جب اس نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کر دیا تو میں اور آپ کیا چیز ہیں. آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو گئے, ہم محفوظ نہیں ہیں, جب تک اللہ والوں کے سائے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ تم کیا کام کر رہے ہو. انسان کہتا ہے حضرت میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں. کہا تمہارے اندر ریا اور دکھاوا ہے، تمہارے دل کے اندر بڑائی ہے کہ میں تو فلاں ہوں، میں نے اتنی صحبت اٹھائی ہے، میں اتنے سال تک اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہا ہوں، اب مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی صحبت کی. پر میں نہیں، بزرگوں کا دامن تھام کر کے رکھیں. کیوں؟ شیطان وار کرنے سے نہیں چکے گا. اس کو ایک ذرہ موقع مل جائے تو یہ ظالم اسی وقت وار کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے جب کھا لیا، اللہ نے فرمایا آپ دنیا کے اندر چلے، اب آسمان پر نہیں رہیں گے. اب اس کے اندر جو کیا راز ہے کہ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا آدم علیہ السلام کو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں کو پیدا کرنا تھا؟ نمبر ایک راز. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کے اندر اپنی محبت شامل کر کے رکھی تھی. پیدا تو مٹی سے کیا لیکن اپنی محبت شامل کر دی، اور محبت جب ہو جائے انسان کو تو انسان قرب چاہتا ہے، بعد نہیں چاہتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان جس سے محبت ہو جائے اس سے قرب چاہتا ہے، اس سے بعد نہیں چاہے گا. اللہ نے فرمایا اے آدم آپ دنیا کے اندر چلے جائیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جب آپ دور ہوں گے تو آپ کو رونا آئے گا، اور اللہ کو رونا بہت پسند ہے. لہذا آدم علیہ السلام کو بھیجا تو آدم علیہ السلام رونے لگے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی. اور قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم تو خسارے والے ہو گئے. روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، پھر اس کے بعد جا کر اللہ تعالی نے معاف فرما دیا. تو آدم علیہ السلام کی ذریت کو بھی یہ چاہیے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے، صحبت کی برکت کا نتیجہ بتا رہا ہوں کہ صحبت کی برکت کیا ہے، کہ انسان سے گناہ ہوگا لیکن گناہ کے بعد اس کو توفیق توبہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی. توفیق توبہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ اللہ میں نے کیا گناہ کر لیا. تو انسان کے اندر بھی اللہ نے آنسو رکھے، اور اتنے آنسو رکھے کہ انسان روتا رہے روتا رہے روتا رہے روتا رہے، آنسو ختم نہیں ہوں گے. تو جب انسان روتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس اس سے اونچے مقام پر لے آتے ہیں. پہلے درجہ اس کا نیچے تھا، لیکن جب گناہ ہوا اور اس نے رونا شروع کیا اور یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اب اس نے اپنی عبدیت کا تقاضا کیا، یا اللہ میں کمزور، میں ضعیف، میں اب اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اب وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اللہ کے سامنے، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف فرما دے. تو جس نے پیدا کیا ہے اس کے دل میں رحم ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے. کیونکہ شیطان نے کیا قسم کھائی تھی؟ اس نے کہا آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. اللہ نے کیا قسم کھائی؟ اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، اگر بندے نے مرتے وقت بھی کہا یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس سے زیادہ اور کیا محبت اور کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ ایک انسان پوری زندگی گناہ کیا اس نے، لیکن اس آسرے کے بہانے پر کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں تو گناہ کرتا رہوں، مرتے وقت اللہ تعالیٰ میرے دل زبان سے یہ نکلوا دے کہ یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. اگر اللہ نے توفیق نہ دی تو یہ الفاظ نہیں نکلیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا، لیسأل الصادقین عن صدقہم، انبیاء سے بھی سوال ہوں گے، امتیوں سے بھی سوال ہوں گے، صحابہ سے بھی سوال ہوں گے. جب سب سے سوال ہوں گے تو جب انسان کو اور اللہ تعالی نے وہ سوال ہمیں بتلا دیے، نہ صرف سوال بتلائے ان سوالوں کا جواب بھی بتلایا کہ بھائی دیکھو، پہلا سوال تم سے ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر تم دین اسلام پر چلے ہوگے تو کہہ دے گا انسان یا اللہ میں مسلمان ہوں. دوسرا سوال کیا ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر دنیا کے اندر اللہ کا نام لیا ہوگا، صحبت صالحین ملی ہوگی، کہے گا یا اللہ آپ میرے رب ہیں. پھر فرمایا تیسرا سوال کیا ہوگا، فرمایا اس کی قبر سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک تک تمام حجابات دور کیے جائیں گے اور اللہ کے نبی کا چہرہ دکھلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ اگر انسان سنتوں پر عمل کر رہا ہوگا وہ کہے گا ھذا نبی، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ہمارے ہاں جو امتحانات ہوتے ہیں اس کے اندر سوال دیا جاتا ہے، جواب کیا کہا جاتا ہے، اپنے دماغ سے حل کرو. اللہ نے فرمایا دیکھو تم سے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہیں سوال بھی بتلا دیا اور جواب بھی بتلا دیا، اب تو تیاری کرو اس کی. اگر اللہ تعالیٰ جواب نہ بتلاتے ہم تیاری کر سکتے تھے؟ ہمیں معلوم ہوتا قبر کے اندر ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ نہ معلوم ہوتا. لیکن اللہ نے سوال بھی بتلائے، سوال کے جوابات بھی بتلائے، اور ان جوابات کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا تمہارا نتیجہ جب تم قبر میں آؤ گے تمہارا نتیجہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا. اگر تم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے تقریر کی، لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے تقریر کی، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی کہ لوگ مجھے بڑا نمازی سمجھیں، فرمایا وہ نماز تمہاری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. وہ نماز عند اللہ مقبول نہیں ہے تمہاری. تم نماز اگر پڑھتے ہو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور اللہ تعالی سے ہم کلام ہوں. بھئی نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے بات چیت کا ہے. انسان اللہ تعالی کی تعریف اور تحمید کو بیان کرتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. بھئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. معلوم ہوا عبادت کے لیے اللہ کی استعانت لازمی ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان عبادت کر ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا فرمایا، وما ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اے صحابہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تمہارا تزکیہ ہرگز نہیں ہو سکتا. حالانکہ ان کو صحبت کس کی مل رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل رہی ہے. لہذا میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، ہمیں اس چیز میں غور کرنا چاہیے کہ جو میں عبادت کر رہا ہوں یہ عبادت میری ہے کس کے لیے؟ میں کس کے لیے عبادت کر رہا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں اللہ سے لین دین کر رہا ہوں؟ دیکھیں عبادت کا ایک طریقہ لین دین ہے. ایک انسان نماز کس لیے پڑھتا ہے؟ یار میرے مال میں برکت ہو. صدقہ کس لیے دیتا ہے؟ یار میری بلائیں دفع ہو جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں. روزہ کس لیے رکھتا ہے؟ یار اس کے اندر اللہ نے اجر رکھا ہے. یہ انسان اللہ تعالیٰ سے بیع و شرا کر رہا ہے کہ اللہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کا اجر مجھے عطا کیا جائے. اللہ فرما دے ہمیں قبول ہی نہیں ہے تمہاری نماز، اب کیا کرو گے؟ اللہ کہے تم نے ہمارے حق کے مطابق عبادت کی، تم نے جو نماز پڑھی ہم مانتے ہیں نماز پڑھی، لیکن جو حق تھا نماز کا تم نے حق ادا کیا نماز کا؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی قبول فرما رہے ہیں، پھر بھی قبول فرما رہے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ تم اتباع سنت کے ساتھ اپنی طرف سے ظاہری طور پر ہاتھ پاؤں منہ دھو کر کے اور مسح کر کے اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے نماز پڑھو اور یہی سوچو کہ اللہ میری نماز اس قابل تو نہیں ہے کہ قبول ہو، لیکن یا اللہ تجھ جیسے کریم کے سامنے میں نے نماز پڑھی ہے، اگر تو چاہے تو میری نماز کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. زندگی میں بھی اگر ایک نماز قبول ہو گئی تو وہ بھی نجات کے لیے کافی ہے. پوری زندگی کے اندر 60, 70, 80, 90, 100 سال کی عمر میں اگر ایک نماز بھی قبول ہو گئی وہ بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. لیکن مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ شیطان کا. یہ شیطان نہیں چھوڑتا. یہ اور لکم کے اندر فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ لکم ہر ایک کے پاس جائے گا شیطان، ہر ایک کے پاس جائے گا. ارے یار ابھی تم تھکے ہوئے ہو سو جاؤ، اٹھنا پھر نماز پڑھنا، اٹھو گے پھر نماز پڑھ لینا. مسجد تمہارے گھر سے بہت دور ہے، کیا ضروری ہے وہاں تک جانا؟ تم گھر میں نماز پڑھو، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. مفتی صاحب نے رات کو فرمایا، عجیب بات ارشاد فرمایا، فرمایا بعض دفعہ شیطان اللہ سے بندوں کو کیسے دور کرتا ہے؟ محبت سے، شفقت سے، پیار سے. کیسے؟ کہ میاں دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں اور تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا ہے، لہذا تم پر یہ سختیاں تھوڑی ہوں گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، انبیاء، صدیقین، صلحاء اور شہداء یہ تمہاری سفارش کریں گے، لہذا تم تھوڑی دیر اور سو لو، دماغ تازہ ہو جائے، پھر اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا. اب حضرت انسان نے جو اٹھنے کا ارادہ کیا تھا شیطان نے دوبارہ پھر سلا دیا. اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ اٹھ کر سونے کی جو سنت ہے، میں سب سے پہلے اٹھو اپنی آنکھوں کو اچھی طرح مسلو. کیوں؟ تاکہ نیند کا خمار تم سے دور ہو جائے. پھر اس کے بعد دعا پڑھو اور پھر جب وضو کرو تو فرمایا ناک کے اندر اچھی طرح پانی بھرو اور چھینکو، کیونکہ شیطان نے سوتے میں تمہاری ناک میں پیشاب کر کے گیا. جب تم ناک چھنکتے ہو تو شیطان کا پیشاب نکل جاتا ہے وہاں سے. یہ شیطان ظالم ایسا دشمن ہے انسان کا کہ یہ انسان کے خون میں ایسے دوڑتا ہے جیسے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اس کے مکر و فریب سے سوائے اللہ والوں کی صحبت کے اور کوئی راستہ بچنے کا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کہ شیطان سے بچنے کا راستہ انسان اگر اکیلا مقابلہ کرنا شروع کر دے شیطان کا تو کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا شیطان کا. کیوں؟ دادا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نے کیوں فرمایا؟ وما اس لیے کہ اس مردود سے تم منہ نہیں لگنا. اگر یہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے, تمہارے دل میں یہ خیال ڈالے میاں تم تو اتنے بڑے ہو, تمہارا تو ماشاءاللہ ہر جمعے بیان سننے کے لیے جاتے ہو, داڑھی رکھی ہے, پگڑی پہنی ہے, لمبا کرتا پہنتے ہو, پاجامہ ٹخنے سے تمہارا اوپر ہے, تمہارا تو ایمان, تم تو بس مجلہ مصفہ اور مزکا ہو, تم پاک صاف ہو. اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہاں یار کچھ تو بات ہے میرے اندر کہ میں ہر جمعے میں اور نیک لوگوں کے اندر جاتا ہوں, جب اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کچھ دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھیج رہے ہیں. اب کیا ہے, نظر اللہ کے اوپر سے ہٹی, شیطان نے اس کو وہی ورغلا دیا, اس کو جانا بیکار, صحبت میں گیا بھی, بیٹھا بھی, سنا بھی, لیکن بیٹھنا اور سننا سب کچھ شیطان نے کیا کیا, ملیا میٹ کر دیا. اس کا کام ہی یہی ہے بھائی. دیکھو ایک کاروباری آدمی ہے, تاجر ہے, بڑی تجارت کرتا ہے, وہ کیا جب اس کے سیکرٹری کے پاس جاؤ کہ بھائی مجھے آپ کے صاحب سے ملاقات کرنی ہے, وہ کہتے ہیں صاحب نے آپ کے لیے 5 منٹ کا وقت رکھا ہے, ہمارا صاحب کوئی خالی اور فالتو نہیں ہے, آپ 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے, ہے نہیں ہے اس دنیا کے اندر. وہ آدمی 5 منٹ کا خلاصہ اپنے ذہن کے اندر بناتا ہے کہ 5 منٹ میں بات کروں گا, اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا, کیونکہ اس کو معلوم ہے اٹھا دے گا. تو شیطان کو بھی معلوم ہے کہ یہ انسان ہے, اس کو بہکانے کے لیے راستہ کیا ہونا چاہیے, اس کو سب راستے معلوم ہیں. اس کو عالم کے پاس آئے گا, عالم کے درجے کے اندر. رات کو مفتی صاحب نے اس کی عجیب مثال دی, فرمایا کہ آج کل جو بڑے موبائل ہیں وہ کہے گا دیکھو میاں تمہارے فائدے کے لیے بات بتاتا ہوں, یہ بڑا موبائل خریدو, اس کے اندر قرآن کی تفسیریں بھرو. اب دیکھو جتنی تفسیریں سب اردو میں, عربی میں تفاسیر اب کم ہیں, حید بھی تو مفقود ہے, وہ تم وہ عربی کی تفاسیر بھی ڈالو اس کے اندر, اور جب تم بٹن دباؤ گے تو عربی کی تفاسیر تمہارے سامنے آ جائیں گی, تمہارے لیے کتنے کام کی چیز ہے. فرمایا کہ اب چلتے چلتے اچانک عورت کی شکل آ گئی, اب کیا کرے گا, اب کیا کرے گا انسان. فرمایا بہلا پھسلا کر وہ کسی نہ کسی طرح چاہتا ہے کہ انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے. اور آج یہ چیز عام ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان ایک چیز بیچنا چاہتا ہے. آج کل دکانوں کے اندر عورتیں بیچ رہی ہیں, مرد خرید رہے ہیں. حدیث پاک میں کیا آتا ہے, اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت, جب حیا مر جائے نا تو جو کچھ کر گزر وہ کم ہے تیرے لیے. ابھی پچھلے دنوں کچھ مظاہرہ ہوا, اس کے اندر ایک کتبے میں مجھے کسی نے میسج کیا کہ لکھا تھا کہ میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, تیرا جسم تھا کہاں, تیرا جسم تھا کہاں, باپ کے نطفے میں اور ماں کے گندے حیض کے اندر تجھے اللہ تعالی نے یہ جسم عطا فرمایا, تو اس جسم کا مالک نہیں بنایا, تجھے اس کا رکھوالا بنایا ہے. ہم اس جسم کے رکھوالے, کیوں, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. کیا مطلب؟ ایک انسان روزانہ 500 رکعت پڑھ رہا ہے، 10-10 ہزار دفعہ اللہ اللہ کر رہا ہے، پھر جا کر کسی ولی سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی 100 دفعہ پڑھ لو، کام بن جائے گا تمہارا. اس زمانے میں اتنی قوتیں نہیں ہیں جنہوں نے 500-500 رکعتیں پڑھی اور 10-10 ہزار دفعہ اللہ اللہ کیا. کچھ دن تو کیا، کچھ دنوں کے بعد جب گرمی دماغ کے اوپر چڑھی اور خشکی دماغ کے اندر آئی، تو پہلے کرتا اترا پھر پجامہ اترا، لوگوں نے سمجھا واہ کتنا بڑا مجذوب آیا یہ. اب لوگ اس کو مجذوب کا نام دے رہے ہیں، وہ مجذوب نہیں ہے، وہ پاگل ہے. دماغ کا اسکرو اللہ نے ڈھیلا کر دیا کہ بھائی تمہیں جتنی خوراک میں نے بتلائی ہے تم اتنی کھاؤ، تمہیں کیا ضرورت ہے اس سے بڑھ کر کے کھانے کی. حکیم آپ کو کہے خمیرہ آب ریشم کھاؤ، لیکن ایک چائے کا چھوٹا چمچ آپ کھا لیا کریں. آپ نے سوچا کہ یار ایک ہفتے تک کون کھائے گا خمیرہ آب ریشم؟ لا شیشی کھولی اور ایک ہی دفعہ کے اندر بڑا سالن نکالنے والا چمچہ نکالا اور ساری کھا لی. اب یہ فائدہ کرے گی یا نقصان کرے گی؟ نقصان ہوگا نا. کیوں؟ حکیم کی بات پر عمل نہیں کیا. تو یہ اولیاء اللہ، یہ روحانی حکیم ہے، وہ جسمانی حکیم ہے، یہ روحانی حکیم ہے. یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم اتنا پڑھ لو. آج کل لوگوں کو کیا ہے، کہتے ہیں حضرت اگر چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ بتا دے پڑھنے کے لیے. اللہ کے بندے، جتنا پڑھنا افضل نہیں ہے اس سے زیادہ گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے. ایسے لوگ ہیں، وہ آج کل وہ جو انگوٹھی والی وہ تسبیح آئی ہوئی ہے، ٹک 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 چل رہی ہے، زبان سے بات کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہاتھ کو عادت ہو گئی چلا چلا کر کے. اب وہ رکتی تھوڑی ہے، وہ ہاتھ چل رہا ہے اس کا. بہت سے لوگ آتے ہیں مشورہ کرنے کے لیے، تو ان کی انگلی پر وہی بندھی ہوئی ہے. اب اس سے کیا ہے، مشورہ بھی کر رہے ہیں، انگلی بھی چل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ شیطان نے کیا ڈالا؟ عبادت کرو، عبادت کرو. نہیں، عبادت کرو، اس کے ساتھ گناہ چھوڑو، بدنظری سے بچو، غیبت سے بچو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، حرام کھانے سے بچو، رشوت لینے سے بچو، رشوت دینے سے بچو. انسان اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ بادام کھا لوں میرے اندر قوت ہی قوت ہے. بادام کھانے کا طریقہ کیا ہے کہ بادام کھاؤ، اس کے بعد زہر مت کھاؤ. بولے بھائی بادام کھاتا ہے ایک انسان روزانہ 10 بادام دودھ میں بھگو کر کے کھاتا ہے، پانی میں بھی نہیں بھگوتا، خالص بکری کے دودھ میں بھگوتا ہے، لیکن بادام کھانے کے بعد تھوڑا سا زہر بھی کھا لیتا ہے. وہ بادام اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ بادام کم کر لیکن زہر سے زیادہ بچ. آج امت کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی. کسی سے سن لیا کوئی وظیفہ، کہا حضرت ہم کو بھی یہ وظیفہ چاہیے، ہم کو بھی لکھ کے دو. وظائف، مجموعہ وظائف کے نام سے، میں تو خود کتابوں کا کام کرتا ہوں نا، مجھے معلوم ہے کہ مجموعہ وظائف، مستند مجموعہ وظائف، یہ اتنی بکتی ہے، اور خاص طور پر عورتیں اس کو خریدنے والی اتنی ہیں کہ 20-20 50-50 کی تعداد میں لے جائیں گی. لیکن گھر سے اگر ان کو کہو ٹی وی نکال دو، یہ کام نہیں ہو رہے. تو دوستو، وظائف سے نجات نہیں ہوگی جب تک حرام کام سے نہیں بچے گا انسان. چاہے گھر میں 10 مستند مجموعہ وظائف ہو، مناجات مقبول بھی ہو، لیکن نجات کب ہے؟ نجات جب ہے جب انسان گناہ چھوڑ دے گا. گناہ نہیں چھوڑتا, اللہ نے فرمایا گناہ نہیں چھوڑو گے, ہمیں تسلیم نہیں کرو گے. فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. کفار کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیوں بدتر ہیں؟ جانور کا قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہے. یہ کافر جب آئے گا اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا. اس وقت کیا کہے گا کافر؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش کہ میں مٹی ہوتا انسان ہی نہ ہوتا, میں مٹی ہوتا انسان ہی نہ ہوتا میں. تو دوستو پچھتاوے سے پہلے کیا ہے؟ تیاری کر لیں. اس سے پہلے کہ پچھتاوا آئے اور انسان کو پچھتانا پڑے, اس سے پہلے اپنی زندگی کے اندر تیاری کرنا شروع کریں کہ اللہ میں گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں کہ ہم ایک گناہ بھی نہیں کریں گے. پھر آپ دیکھیں تھوڑی عبادت ہوگی لیکن اس کی لذت اور اس کا مزہ کچھ اور ہوگا, اس کی لذت اور اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا. گناہ کے ساتھ عبادت کرنا ایسا ہی ہے. ہمارے شیخ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ٹھنڈا ہے بھائی سادہ لاؤ. اس کو دے دو وہ لے آئے گا. حضرت فرماتے تھے دیکھو ایک انسان نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, دو مہینے بعد روزہ آنے والا ہے, گرمیوں کے روزے. فرمایا اب کیا ہے؟ روزے کے انعام کے اندر اللہ کی رحمت کا ٹرک چلا. فرمایا اب روزے کے اندر اس نے غیبتیں کی, جھوٹ بولا. فرمایا ادھر سے اللہ کے غضب کا ٹرک چلا. فرمایا دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں, دونوں راستہ نہیں دے رہے ایک دوسرے کو. آج امت اسی میں پریشان کہ مولانا بس وہ حالات حاضرہ کے لیے ہم خبر دیکھ لیتے ہیں, باقی کو اتنا ذوق ہمیں ٹی وی دیکھنے کا نہیں ہے اتنا. تو حالات حاضرہ سنانے والی جو ہے کیا وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے؟ ایک شخص نے ایک شخص سے کہا کہ یار میرے عیب مجھے بتا دے, میرا کوئی ایک عیب مجھے بتا دے. اس نے کہا ایک کام کر, اپنی بیوی کے پاس جا, اس سے کہ مجھے میرا ایک عیب بتلا دے. تو جب سے شادی ہوئی ہے اس وقت سے آج تک کے جتنے عیب ہیں سارے تجھے گنوا دے گی انگلیوں کے اوپر. تو انسان اس چیز کو عیب سمجھتا ہی نہیں ہے. کہ گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے, گھر کے اندر رشوت کے پیسے رکھے ہوئے ہیں. یہ حب جا اور حب با, حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمام گناہوں کی جڑ دو چیزیں. بس بات ختم کر رہا ہوں, غور سے سن لیے. بس تمام گناہوں کی جڑ دو چیزیں, نمبر ایک حب جا, یہ ہو کہ لوگ جب میں جاؤں لوگ کھڑے ہو جائیں, جب میں جاؤں لوگ میرا ہاتھ چومیں, جب میں جاؤں لوگ میری چپل اٹھا کر میرے پیچھے چلیں, جب میں جاؤں تو میرے لیے فوراً اسپیشل ملائی والی چائے منگائی جائے, سادی نہیں دودھ پتی ملائی والی چائے منگوائی جائے, مجھے عزت دی جائے. فرمایا یہ کیا ہے؟ جاہ. تمام جاہی گناہ اس کے اندر آ گئے. اور فرمایا دوسرا باہی گناہ ہے, بد نظری کرنا. آج ہمارے ملک کے اندر کیا حال ہے؟ ابھی اس ہفتے کے اندر میں نے ایک آدمی سے سنا کہ لاہور کے اندر 7 سال کی بچی سے ایک آدمی نے بدفعلی کی ہے. میں اگر ابھی یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد ہے, اگر میں ان سے پوچھوں کہ اس کی مذمت آپ کرتے تو ہر ایک انسان ہاتھ کھڑا کرے گا. دیکھو ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے, کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں ہے. اگر انسان کو بھوک لگی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو کھانا کھلا دو. کھانا نہیں کھلاؤ گے تو کیا کرے گا؟ وہ چوری کرے گا، ڈکیتی مارے گا. اس کے سامنے جائز اور ناجائز کا فرق ختم ہو گیا. تو جب ہمارا ٹی وی جب صبح کھولو تو شام تک اس کے اندر وہ بے غیرتی کی چیزیں جب امت کو دکھائی جائیں گی، جب لوگ بازاروں کے اندر عورتوں کو اتنے اتنے کپڑے پہنے ہوئے بازار میں گھومتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر ان کی شہوت تو بھڑکنے والی ہے. بھائی اللہ نے شہوت تو ہر ایک انسان کے اندر رکھی ہے، انسان تو کیا جانور میں بھی رکھی ہے. شہوت بھڑکے گی نہیں بھڑکے گی. اب اس کو پورا کرنے کے دو راستے. نمبر ایک راستہ جو شریعت نے بتایا ہے جو ہمیں قبول نہیں ہے، وہ ہے نکاح. اولاد بالغ ہو جائے اس کا فوراً نکاح کر دو. اس کا یہ مت سوچو، یہ کہو گے یار مولانا آپ بھی کیا بات کرتے ہیں، اس زمانے کے اندر کہاں گزارا ہوتا ہے؟ جب تک بچہ پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو جائے، کمانے نہ لگے، ہم اس کا نکاح کیسے کریں؟ جب نکاح نہیں کرو گے تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر وہ آگ جل رہی ہے، وہ آگ کہیں بھی جا کر کے بجھائے گا. پھر چاہے 7 سال کی بچی ہو، چاہے 9 سال کی ہو، وہ آگ ضرور بجھائے گا. حلال طریقہ کیا تھا؟ اس کا نکاح کر دو. جب ہم نے حلال کو چھوڑا کہ بھائی آج ہم نے نکاح کو مشکل نہیں بنایا ہوا. آج اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی عزت و پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو ماں باپ سوال کرتے ہیں تو کماتا کیا ہے؟ نکاح کی رٹ لگائی ہوئی ہے، تو نے کمایا کیا ہے؟ کیا بنایا تو نے؟ بھائی جو عورت آ رہی ہے گھر کے اندر، وہ اپنا رزق لے کر آ رہی ہے، وہ آپ کے رزق میں سے نہیں کھا رہی. آپ یہ سوچے کہ وہ ہمارا رزق کھا رہی ہے، وہ ہمارا رزق نہیں کھا رہی. ہر انسان کا اللہ نے رزق متعین کیا ہے، آنے والی اپنا رزق خود لے کر کے آئے گی. یا معاشر الشباب، مشکات کی روایت ہے، فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے نوجوانوں، جب تمہارے اوپر جوانی آ جائے تو نکاح کرنے کے اندر دیر مت کرو. آج 40 سال کے ہو گئے، پڑھ لکھ کر فارغ ہو گئے، اب جا رہے ہیں نکاح ڈھونڈنے کے لیے، رشتہ ڈھونڈنے کے لیے. جو جوانی کا اصل لذت اور مزے کے دن تھے، وہ اس کو کہاں حاصل ہے؟ اس وقت تک تو حرام کام کرتا رہا وہ. اب جب 40 سال کی عمر میں شادی کے لیے گیا اور ماں باپ نے کہا تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، اب وہ اچھا حکیم تلاش کر رہا ہے؟ کیونکہ جوانی تو اس نے حرام کاری میں برباد کی ہے اس نے. یہی حال مردوں کا ہے، اور صاف کہتا ہوں یہی حال عورتوں کا ہے. کوئی بچا ہوا نہیں ہے. الا ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالی بچائے. تو ہم نے جب نکاح کو مشکل بنا دیا تو زنا عام ہو گئی، تو پھر مذمت کس بات کی کر رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ بھائی دیکھو، ایک آدمی کو آپ بھوکا رکھ کر کے کیا کہتے ہو؟ بھوکا رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی ہے، کہتے دیکھو بھوکے ہو، کھانا مت اس کو. وہ کیا کرے گا؟ ایک دن برداشت کرے گا؟ عقل سے سوچو، عقل سے. ایک دن برداشت کرے گا، 2 دن کرے گا، 3 دن کرے گا، پھر وہ کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ جب ہم نے اپنی عورتوں کو ننگا کر کے بازار کے اندر نکال دیا تو دکاندار بھی دیکھ رہا ہے. انسان ایک موبائل خریدتا ہے، دس ہزار کا، اس کے لیے سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اس کا پروجیکٹر لگاؤ، اس کے نیچے کور لگاؤ. کس لیے؟ کہ اس کی اصل اسکرین خراب نہ ہو جائے اور نیچے داغ دھبے نہ پڑ جائے. اگر پڑ گئے کیا ہوگا؟ میرے موبائل کی قیمت گر جائے گی. جب تو اپنی ماں بہن بیٹی کو بازار کے اندر لے جا رہا ہے، نہ پروجیکٹر لگایا نہ نیچے سے کور لگایا، دنیا کھلے عام دیکھ رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گاڑی خریدتے ہیں، دھوپ میں کھڑی کرتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈالتے نہیں ڈالتے، چھپا کر رکھتے. کیوں؟ مٹی سے محفوظ رہے. تو گاڑی کی اہمیت معلوم ہوا دل میں ہے، ماں بیٹی بیوی بہن اس کی اہمیت دل کے اندر نہیں ہے. اگر ہوتی اس کو پردہ کرا کر لے جاتا. تو جو نظام ہمارے سامنے، اس نظام کے اندر 7 سالہ بچی کے ساتھ اگر کوئی انسان زیادتی کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ انسان مجرم ہے. مجرم وقت کے حکمران ہیں، حاکم وقت ہے مجرم. حاکم وقت کے اوپر لازمی تھا کہ وہ اسلام کا نفاذ کرتا اور اس کے اوپر اسلامی حدود نافذ کرتا. اگر ایک انسان کے اوپر اسلامی حد نافذ ہو جائے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں مسجد کے اندر کہ کسی مسلمان کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ یہ کام کر لے. یہ حدود اللہ سے جو ہمیں دور کیا جا رہا ہے. بات کچھ لمبی ہو رہی ہے، 2-3 منٹ اور لوں گا. کہ حدود اللہ سے جو دور کیا جا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص نے غلط کام کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حد جاری کرو اس کے اوپر. وہ بڑے قبیلے کا بڑا سردار تھا، اس نے بڑی پورا قبیلہ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حد جاری ہوئی تو ہمارے قبیلے کی بدنامی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. آخر کار انہوں نے حضرت اسامہ ابن زید کو پکڑا، کیونکہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا گھریلو تعلق تھا. بچپن میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لے لیا تھا، اور یہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن کریم کے اندر موجود ہے. فلما قضا زید منہا وطر، کہ حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا. کفار نے کہا یہ کیا کیا نبی نے کہ اپنے بیٹے کی نکاح، بیٹے کی بیوہ سے نکاح کر لیا. تو حقیقی بیٹے نہیں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. تو خیر وہ الگ تفصیل ہے. اسامہ ابن زید کو تیار کیا. حضرت اسامہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کبھی تیار نہیں ہوں گے. فرمایا اے اسامہ تو سفارش تو کر ہماری. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا یا رسول اللہ، میرے پاس وہ قبیلے کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے مجھے سفارش کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ حد آپ ختم کر دیں، مال جتنا چاہے آپ لے لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، چہرہ سفید تھا غصے کے مارے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا اے زید، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر یہ کام کرتی تو یہ حد میں اس پر بھی جاری کرتا. یعنی میری بیٹی بھی اگر یہ کام کرتی تو میں حد اس کے اوپر بھی جاری کرتا. میاں ہم کس جھمیلے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں بس دنیا ہی نظر آتی ہے. حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. دوستو اللہ کے لیے اپنے دشمن کو پہچانو، اپنے دشمن کو پہچانو. نفس دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، کفار دشمن ہے. کفار وہ تو ظاہری نظر آ رہے ہیں، نفس و شیطان تو ایسے دشمن ہیں جو نظر بھی نہیں آتے اور وار کر کے ایسا نکل جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی حضرت والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور تادیر اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. اور کل بروز ہفتہ ہمارے یہاں بخاری شریف کا ختم ہے، جن حضرات کے پاس وقت ہو اس کے اندر شرکت کریں، کیونکہ ختم بخاری کے موقع پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. لہذا جن حضرات کے پاس وقت ہو، خواتین کے لیے بھی انتظام ہے اور مردوں کے لیے بھی انتظام ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر شریک ہو. ایک خاتون آئی سی یو میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اگلے مہینوں میں اہم امتحانات ہیں جو میرے کیریئر کے لیے بہت اہم ہیں. دیکھو دوستو، یہی تو کہتا ہوں نا، کیریئر بنانے کی تو دنیا میں ہر انسان کو فکر ہے. انسان یہ نہیں سوچتا کہ اگر میرا آخرت کا کیریئر خراب ہو گیا اللہ جہنم میں ڈال دے گا. میری بیٹی کی شادی کو تقریباً 2 برس ہو گئے، اس کی اولاد ہونے کی دعا کر دے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. جو اجتماع ہوگا ختم بخاری کا، وہ صبح 9 بجے سے لے کر 12:30 ایک بجے تک چلے گا. اس وقت میں جس کو جتنا وقت مل جائے وہ اتنی دیر آ کر کے شریک ہو جائے. وہاں سن بلوچ سوسائٹی کے اندر ہوگا، گلستان جوہر کے اندر، جو دادا نے نیا باغ لگایا تھا، آج اس کو آ کر دیکھیں کہ کس طرح پھل پھول رہا ہے وہ.